کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند زد کے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند زد کے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت ماتب رضویت مولف فیضان سنت صاحب خوف و خشیت عاشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب اتار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب فیضان سنت میں درود پاک کی فضیلت تحریر فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سراپا جود و کرم شہنشاہ امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے ایک قیرات اجر عطا فرماتا ہے، اور قیرات یہ احد پہاڑ جتنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد والا علیہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان اسلام لیے حاضر ہیں. آج کا موضوع ہمارا یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ یہ کس طرف جا رہا ہے، ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. پچھلے سلسلے میں آپ نے زلزلہ اور اس کے عذاب ہونے یا نہ ہونے کے متعلق آپ نے سماعت کیا تھا. انشاءاللہ عزوجل مزید اسی عنوان کے تحت عذاب کے معاملے کو کنٹینیو کرتے ہوئے کچھ گفتگو انشاءاللہ تبارک و تعالی کریں گے. الحمدللہ رب العالمین مفتی صاحب جلوہ فرما ہے. حضور، پچھلے سلسلے میں زلزلے اور اس کے عذاب ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے بیان ہوا تھا. اس حوالے سے ایک سوال یہ پوچھنا ہے کہ، اور وہ یہ ہے کہ کیا فی زمانہ بھی عذاب آ سکتا ہے، اور یہ کہ عذاب صرف رسولوں ہی کے زمانے میں آتا تھا کہ ان کی نافرمانی پر نافرمانوں کو عذاب سے ہلاک کر دیا جاتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، تو کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں عذاب کے اوپر گفتگو اس تناظر کے اندر ہو رہی تھی
جی
کہ بہت سارے لوگ ایسے مواقع کے اوپر، زلزلہ آئے، سیلاب آئے
جی،
کچھ لوگ تو قطعی طور پہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے،
صحیح،
اور کچھ وہ ہیں جو قطعی طور پہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ عذاب نہیں ہے، یہ ایک سائنسی چیزیں ہیں اور بس زمین کے اندر کی تبدیلیوں کی وجہ سے زلزلہ آ گیا، بارشوں کی کثرت کی وجہ سے یا گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بارشیں زیادہ ہونا شروع ہو گئیں. تو اس تناظر کے اندر یہ جواب تھا کہ ایسا کوئی بھی واقعہ، وہ خاص زلزلے کی صورت میں ہو یا وہ طوفان آندھی کی صورت میں ہو، بارشوں اور سیلاب کی صورت میں ہو، اسے ہم قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عذاب نہیں ہے، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عذاب ہے، کیونکہ اس شے کے وقوع ہونے میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے، عذاب کا ہے یا آزمائش کا ہے، لوگوں کے صبر کا امتحان مقصود ہے.
صحیح.
تو چونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی منشا معلوم نہیں ہے، اس لیے ہم متعین طور پر کچھ بھی نہیں کہیں گے.
صحیح.
لیکن احتمال چونکہ اس کا موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کی وجہ سے لوگوں پر یہ مصیبت تو مسلط نہیں فرمائی، اگر یہ ہے تو پھر یہ عذاب کی صورت ہو سکتی ہے. لہذا چونکہ عذاب کا احتمال موجود ہے لہذا ہمیں ڈرنا چاہیے.
صحیح.
ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمارے دل میں خوف ہونا چاہیے، توبہ استغفار کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، یہ چیزیں. اب اس کے اوپر جو ہے، بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی صورت عذاب نہیں ہو سکتا، یہ کسی بھی صورت عذاب نہیں ہے، اس میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں کہ جو ویسے ہی سائنس کے مارے ہوئے اور دنیاوی عقل کے اندر بالکل فارغ ہیں، اور وہ دینی چیزوں کو نہ اہمیت دیتے ہیں اور نہ ان کو اس طرح لیتے ہیں جس طرح لینا چاہیے. ایک تو وہ لوگ عذاب کا انکار کرتے ہیں، جو سیکولر کہہ لیں یا جو دنیاوی ایجوکیٹڈ ٹائپ کے کہہ لیں، ان کا جو انکار ہے اس کا تو یہ ہے کہ اس پر ہم نے پچھلی مرتبہ کلام کیا تھا کہ یہ کہنا کہ یہ عذاب نہیں ہے، یہ محض سائنسی چیزیں ہیں، تو سائنس کے ذریعے بھی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے ارادے سے ہی ہوتی ہیں. اگر گلوبل وارمنگ مثال کے طور پہ ہو رہی ہے تو اب گلوبل وارمنگ جو بھی ہو رہی ہے یہ اس کے پیچھے جو مؤثر حقیقی ہے جس کا ارادہ حقیقی اس کے پیچھے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ ہی نے یہ کیا تو یہ سارے کا سارا کچھ ہو رہا ہے. ایک ذرہ اللہ کے ارادے کے بغیر ہل نہیں سکتا, ایک پتا اللہ کے ارادے کے بغیر جو ہے وہ گروتھ نہیں کر سکتا, وہ اگ نہیں سکتا. تو ایک تو وہ گروہ کے جو دنیاوی عقل اور سائنس کی وجہ سے اس کا انکار کرتے ہیں ان کے حوالے سے پچھلے سلسلے میں ہم نے کلام کیا تھا. اچھا, کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عذابات کا جو سلسلہ تھا یہ صرف انبیاء و رسل, بلکہ اس میں بھی رسل جو رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے, ان کے زمانوں کے ساتھ خاص ہے کہ وہ رسول تشریف لاتے تھے, ان کا جو ان کو تسلیم کرتا تھا وہ ان کے ساتھ ہوتا تھا, جو نہیں مانتا تھا ایٹ دا اینڈ وہ عذاب الہی کا شکار ہو کے ہلاک کر دیے جاتے تھے. لہذا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت و رسالت کا خاتمہ ہو گیا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی رسول نبی نہیں آنا, تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کفار پر یا گناہ کفار کے اوپر عذاب آیا
جی,
لیکن ہمارے زمانے کے اندر چونکہ اب وہ جو حیات ظاہری کا زمانہ وہ ختم ہو چکا ہے, لہذا اب اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. اللہ کا عذاب صرف اس صورت میں آتا ہے جب رسول بنفس نفیس موجود ہوں اور ان کی نافرمانی کی جائے, تو نافرمانوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے. اب یہ جو سوچ ہے, یہ جو نظریہ ایک نیا, اب یہ مذہب کے نام پہ نظریہ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ نظریہ پیش کرنے والے اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں, قرآن کے علم کا ماہر یا جو بھی اپنے آپ کو کہنا چاہیں وہ کہتے ہیں, تو کیا یہ درست ہے کہ واقعی ایسا ہی ہے کہ عذاب صرف ان رسولوں کے زمانوں کے ساتھ خاص تھا نافرمانوں کے لیے اور ہمارے زمانے میں عذاب نہیں آئے گا؟ تو اس میں پہلی عرض تو یہ ہے کہ یہ ہماری اس صدی کا ایجاد کردہ نظریہ اور عقیدہ ہے. پچھلے جو 1300 سال گزرے ہیں ان کے اندر ایسی بات کسی نے نہیں کہی, یعنی اوتھینٹک نہیں ہے کہ کسی نے اس طرح کی بات کہی ہو. تو لہٰذا یہ موجودہ زمانے کا ایجاد کردہ عقیدہ ہے, اور نظریہ جو نظریہ جدید ایجاد کیا جائے وہ بدعت ہی ہے, اور وہ بدعت کی اسی صورت کے اندر ہے جس کو گمراہی کہا جاتا ہے. اچھا, اب فی نفس ہی یہ کہ کیا واقعی قرآن و حدیث کے اندر یہ دلیل یہ بات موجود ہے کہ لوگوں پر عذاب آتے رہیں گے اور عذاب کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے منقطع نہیں ہو گیا؟ تو اس مسئلے کے اندر تفصیل ہے. تفصیل کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں. ایک ہوتا ہے عذاب عام. عذاب عام کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی ایک بستی پہ آتا ہے اور بستی کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا جاتا ہے, آل ٹو آل سب ختم ہو جاتے ہیں, نہ اس میں بچہ بچتا ہے نہ بڑا بچتا ہے. اور یا کسی قوم پر آتا ہے اور وہ قوم ساری کی ساری ہلاک ہو جاتی ہے, جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی, یا جیسے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی, یا جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی. اس طرح کا عذاب کہ امت مٹ جائے وہ اب نہیں آئے گا.
ٹھیک ہے,
اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ ایسا عذاب عام نہیں آئے گا.
ٹھیک,
اور بطور خاص چونکہ ہم بات کر رہے ہیں مسلمانوں کی,
صحیح,
کہ ہمارے جو زلزلہ آیا یہ تو مسلمانوں پر ہی آیا, اس کی اکثریت تو مسلمانوں کی تھی. کیا مسلمان کسی ایسے عذاب کی وجہ سے ہلاک کر دیے جائیں؟ ایسا نہیں ہوگا. عذاب عام جو ہے وہ ایسا نہیں آئے گا. حدیث مبارک میں واضح طور پہ موجود ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی. اے اللہ, ان کو قحط عام کے ساتھ ہلاک نہ کرنا, کہ ایسا قحط مسلط ہو جائے ان کے اوپر کہ بھوکے مر جائیں. اے اللہ, ان پہ ایسا قحط مسلط نہ کرنا. دوسری دعا فرمائی کہ اے اللہ, ان کو ڈبو کر ہلاک نہ کرنا, کہ سارے غرق ہو جائیں پانی کے اندر, سیلاب کے اندر یا دریا سمندر کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں دعاؤں کو قبول فرما لیا. تیسری دعا کہ اے اللہ, ان کے اندر باہم جھگڑا نہ ہو, جنگ و جدل نہ ہو, آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ نہ تل جائیں, تو یہ ان کے اوپر واقع نہ ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیز قبول نہیں کی گئی. کہتے عام کے ذریعے ہلاکت نہیں ہوگی, غرق کے ذریعے ہلاکت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, یہ تو دعا کے اندر موجود ہے, یہ آ گیا, لیکن آپس کے اندر جو جنگ و جدل ہوگا یہ جاری رہے گا. اب یہ جنگ و جدل جو ہے یہ عذاب کی صورت ہوتا ہے.
صحیح,
آپس کے اندر مسلمانوں کا لڑنا اور دو دو اسلامی ملکوں کا آپس کے اندر لڑائی کرنا یا دو بڑی قوموں کا آپس کے اندر لڑائی کرنا یہ ایک قسم کے عذاب الہی کی صورت ہے, اور یہ حدیث میں فرما دیا گیا کہ یہ ہوتا رہے گا. یہ ہوتا رہے گا, یہ عذاب الہی کی صورت. تو عذاب عام تو نہیں, لیکن عذاب خاص کی صورت چلتی رہے گی کہ مسلمان آپس کے اندر لڑتے لڑتے ایک دوسرے کو مارتے رہیں گے, تباہ کرتے رہیں گے, ایک دوسرے کے ملک تباہ کرتے رہیں گے, ایک دوسرے کی قومیں تباہ کرتے رہیں گے. یہ مسلمانوں کے اندر جاری رہے گا. اچھا, یہ تو ایک بنیادی بات میں نے عرض کی. اب یہ کہ یہ جو خاص عذاب ہے کچھ افراد پہ آئے یا ایک بڑے ایریا کے اندر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی صورت میں آئے، وہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کی واضح نصوص اس کے اوپر موجود ہیں. آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ڈرو اس فتنے سے جو تم میں سے صرف خاص لوگوں کو نہیں پہنچے گا. مراد یہ کہ خاص اور عام سارے کے سارے اس کی لپیٹ کے اندر آ جائیں گے، صرف خاص لوگ ہی اس کا شکار نہیں ہوں گے، عوام بھی اس کا شکار ہوگی. اور وہ کیا ہے؟ اب وہ ایسا فتنہ آئے گا، ایسا عذاب آئے گا، اس فتنے اور عذاب سے ڈرنے کا فرمایا گیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کے اوپر ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، نیکی کی دعوت دیتے رہنا اور برائی سے منع کرتے رہنا، ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا اور اس میں خطا کار بھی پکڑا جائے گا اور بے خطا بھی پکڑا جائے گا. کیونکہ جو بے خطا لوگ تھے وہ خطا کاروں کو برائی سے منع نہیں کرتے تھے، ان کو گناہوں سے روکتے نہیں تھے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سارے ہی سارے اس کی لپیٹ کے اندر آ جائیں گے. تو اب یہ جو آیت مبارک ہے، اگر ایک شے نے واقع ہونا ہی نہیں ہے، ایک شے نے اگر ہونا ہی نہیں ہے تو اسے ڈرانے کا فائدہ، یعنی اگر قرآن و حدیث سے یہی سمجھ آ رہا ہے کہ عذاب نہیں آنا، تو پھر یہ کہنے کا کیا فائدہ کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو تم ہلاک نہ ہو جانا. یا اللہ، تو نے تو خود ہی فرما دیا دیگر جگہوں کے اوپر عذاب آنا ہی نہیں ہے، تو ڈرنے کا کیا فائدہ؟ تو کچھ ہونا ہے، کوئی آزمائش آنی ہے، کوئی عذاب آئے گا، اسی وجہ سے ڈرنے کا اور اس سے پرہیز کرنے کا اور ان اسباب سے بچنے کا حکم دیا گیا جو اس عذاب کی طرف لے جانے والے ہوں. اسی لیے تین احادیث مبارکہ ہیں اسی طرح کے موضوعات کے اوپر، دو ابو داؤد شریف کی احادیث مبارکہ ہیں اور ایک شرح السنہ کی حدیث ہے. ان احادیث میں بڑا واضح طور پہ فرمایا گیا، بڑا واضح طور پہ کیا فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کو، صرف خاص لوگوں کو عذاب نہیں دیتا اور عام لوگوں کو ان کے اندر شریک نہیں کرتا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان برائیاں ہوتی ہیں، وہ اس کو روکنے کی قدرت رکھتے ہیں، اس کے باوجود اس کو نہیں روکتے، تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے جو خاص و عام سب کو آتا ہے. یہ اس مفہوم کی احادیث مبارکہ متعدد ہے کہ جن کے اندر یہ فرمایا گیا کہ اے لوگوں، تم نیکی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے منع کرتے رہنا، ظالم کا ہاتھ ضرور روکنا، ورنہ تم پر وہ عذاب آئے گا کہ تمہارے عام و خاص سارے کے سارے اس کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. تو اب جب حدیث مبارک میں اتنی صراحت کے ساتھ فرما دیا گیا کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ انتہائی ضروری چیزیں ہیں، اگر اس کو ترک کر دیا گیا، اگر برائی سے روکنے کو ترک کر دیا، اگر نیکی کی دعوت دینے کو ترک کر دیا، اگر ظالم کا ہاتھ پکڑنے سے رک گئے لوگ اور ظالم کو نہ روکا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا جو سب کے سب کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لے گا. تو اب یہ احادیث مبارکہ جو موجود ہیں، ان سے بڑا واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ عذاب آئے گا، عذاب آتا ہے، اس امت کے اندر بھی عذاب کا سلسلہ جاری رہے گا. اور اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب گناہوں کی کثرت، برائیوں کی کثرت اور روکنے والوں کا نہ روکنا. تو اس کے نتیجے کے اندر پھر عذاب آتا ہے اور پھر سارے کے سارے اس کی گرفت کے اندر آتے ہیں. کیونکہ جو اصل گناہ کرنے والے ہیں وہ تو گناہ کرنے والے، لیکن دوسرے جو ان کو نہ روکنے والے، جو نہیں روکنے والے، وہ اپنے نہ روکنے کے جرم کی وجہ سے گرفت کا شکار ہو جائیں گے. تو پتا چلا کہ عذاب کے سلسلے کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ موقوف ہو گیا، اب کبھی عذاب نہیں آنا، اب جو مرضی ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ تو لوگوں کو جری کرنے والی بات ہے. آپ جب لوگوں کو یہ بول دیں گے کہ آپ کا سارا معاملہ آخرت کے اندر ہی دیکھا جائے گا، دنیا کے اندر آپ کو کچھ نہیں ہوگا، تو اب لوگ جو آخرت کو ویسے ہی اتنا اس کے بارے میں توجہ نہیں کرتے اور اتنا جو ہے اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں، تو اب وہ سوچتے ویسے ذہن سے نکل گئی، اور ادھر سے جو ہے ان کو ویسے بری ذمہ جناب کہنے والوں نے کر دیا. اب وہ جناب کھلے عام جو ہے وہ جو مرضی کر رہے ہیں اور جو ان کی مرضی آ رہی وہ کر رہے ہیں. تو عذاب کا ڈر یہ گناہ سے روکنے والا ہے، اور وہ عذاب آخرت کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی اس کے مطابق ہوگا، لیکن دنیا کے اندر بھی وہ عذاب کی صورت میں آ سکتا ہے. اس لیے آپ نے بہت ساری حدیثیں دیکھی ہوں گی، پڑھی ہوں گی، جن میں قرب قیامت کی نشانیوں کے اندر بیان فرمایا گیا کہ جب بدکاری عام ہو جائے گی تو یہ والی چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی، جب لوگ نمازیں چھوڑنا شروع کر دیں گے تو اس کے اندر مبتلا کر دیا جائے گا، جب لوگوں کے اندر سود عام ہو جائے گا تو فلاں کے اندر مبتلا کر دیا جائے گا، اور جب لوگ بے حیائی پھیلائیں گے تو ان کے ساتھ یہ والا معاملہ کیا جائے گا. یہ احادیث کے اندر، یہ آیات اور احادیث کے اندر موجود ہے، بلکہ قرآن پاک کے اندر کئی جگہ ایسا ہے کہ کسی گناہ کی سزا میں فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو پوری آیت ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا کہ جو لوگوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا کے اندر بھی دردناک عذاب ہے، آخرت کے اندر بھی. تو اب جو آیت فرما رہی ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے تو کیسے انکار ہو سکتا ہے؟ تو لہذا دنیا کے اندر بھی عذاب آنے کی صورتیں موجود ہیں. تو یہ تصور جو ہے یہ غلط ہے کہ اب کسی بھی صورت میں عذاب نہیں آئے گا. حتیٰ کہ لوگوں کو تو لوگ بعض اوقات بات کرتے ہیں سوچتے نہیں ہیں، ورنہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا وہ خود بھی اقرار کرے. وہ کیا، بہت مرتبہ اس طرح ہوتا ہے، ایک آدمی اپنے ماں باپ کا بڑا نافرمان تھا، بڑا تنگ کرتا تھا، بڑا دکھ پہنچاتا تھا، اپنی آخری عمر کو پہنچا تو اس کی اولاد
نے بھی اس
کے ساتھ وہی سلوک کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا کیا تھا نا، اللہ تعالی نے دنیا کے اندر اس کا بدلہ دکھا دیا. اور یہ ایک آدھ جگہ نہیں ہے، یہ بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے. ظالم کو جب بری موت آتی ہے لوگ کیا کہتے ہیں،
اس کا ظلم کیا،
کہ اس نے ظلم کیا تھا نا، دیکھا اللہ تعالی نے اس کا انجام کیسا کیا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں لوگ خود تسلیم کرتے ہیں. ایک آدمی یتیموں کا حق آتا تھا، ایک آدمی کے جو ہے وہ گھر کے اوپر بھکاری آیا جو مستحق تھا کہ اس کو دیا جائے، لیکن اس کو نہیں دیا، وہ بھوکا مر گیا. اب وہ بھوکا مر گیا تو اس پر بھی وہی وقت آتا ہے کہ یہ بھی بھوکا مرتا ہے، یہ بھی پائی پائی کا محتاج ہوتا ہے، یہ بھی لوگوں کے سامنے بھیک مانگتا پھرتا ہے، اور اس کو سارے بولیں گے کہ اس نے وہ کیا تھا نا، لہذا اس کے بدلے کے اندر یہ ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عذاب کی جو صورت ہے، عذاب عام نہیں آئے گا، عذاب عام کے سب ہلاک ہو جائیں اور امت کی امت تباہ ہو جائے ایسا نہیں ہوگا، لیکن پارشلی جو ہے کہ کچھ جو ہے وہ لوگ، کچھ علاقے، کچھ ایریاز، کچھ لوگ، کچھ قومیں وہ عذاب کا شکار ہوتی رہیں، یہ سلسلہ جاری رہے گا. اس لیے عذاب الہی کے ڈر سے پھر توبہ استغفار کا حکم دیا جاتا اور گناہوں سے بچنے کا حکم دیا جاتا ہے. اچھا، اب اسی کے اندر پھر یہ جو چیز میں نے بار بار عرض کی ہے کہ جس کے اوپر بطور خاص یہ وعید بیان کی گئی کہ یہ کرو ورنہ تم پہ عذاب آئے گا اور عام و خاص سب کو آئے گا، وہ کیا ہے؟ برائی سے منع کرنا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، اور ظالم کا ہاتھ پکڑنا، ظالم ظلم نہ کرے. جب یہ تین چیزیں ترک کر دی جاتی ہیں، نیکی کی دعوت بند کر دی جاتی ہے، گناہوں سے روکنا چھوڑ دیا جاتا ہے، ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جی، ہو رہے ہیں خیر، ہم تھوڑی کر رہے ہیں، اس نے اپنی قبر میں جانا، ہم نے اپنی قبر میں جانا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں اپنا حساب دینا، ہم نے اپنا حساب دینا. بھائی ہمارے حساب میں یہ بھی داخل ہے کہ دوسرے کو روکا تھا یا نہیں روکا تھا، ہم سے یہ بھی حساب ہونا ہے. تو اور ظالم کا ہاتھ نہیں روکتے، ظالم طاقتور ہوتا جاتا ہے. اب ظالم جب طاقتور ہوتا جاتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کا وہی ظلم جو ہے وہ ان لوگوں تک بھی پہنچ جاتا ہے جو ایک وقت میں اس کو روک سکتے تھے اور نہیں روکا. تو یہ وہ عذاب کی صورت ہوتی ہے جو گھوم کر دوبارہ انہی کے اوپر آ جاتی ہے.
صحیح فرمایا آپ نے. اور بات چلی نیکی کی دعوت اور برائی سے منع کرنے کی، تو میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیتیں ہیں، مفتی صاحب نے بیان فرمائی، بڑی مشہور و معروف آیت ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین ہو تمام امتوں میں سے. اس کی وجہ جو بیان فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ اور اللہ عز و جل پر ایمان لاتے ہو. یعنی ابھی پچھلے دنوں یوں سمجھے کہ بیرون ملک حاضری ہوئی تھی، تو اس میں وہ بڑی بڑی عمارتیں دیکھی، یہ دیکھا، تو یہ افضلیت کی وجہ نہیں ہے کہ اس قسم کی عمارتیں بنانی، یہ افضلیت کی وجہ نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ دنیا کے اندر گھوم پھر لوگ، یہ افضلیت کی وجہ نہیں ہے کہ بڑی ترقی ڈاکٹری نے کر لی، بلکہ فرمایا کہ افضلیت کی وجہ یہ ہے کہ نیکی کی دعوت دیتے رہو اور برائی سے منع کرتے رہو. اور اس کا سب سے پہلا کام یہ ہم نے اپنے گھر سے شروع کرنا ہے. قرآن پاک کی آیت نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے. وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو نیکی کی دعوت دیں. اس کی تفسیر میں نے امیر السنت کے رسالے میں پڑھا تھا کہ انہیں طاعتیں بجا لا کر یہ نماز پڑھیں، ان کو بھی حکم دیں کہ وہ نماز پڑھیں. آپ اپنے بچوں کو کہیں گے نماز پڑھنے کا، آپ خود نہیں پڑھیں گے تو کس طرح یہ کام چلے گا؟ اسی طریقے سے جب یہ سارا کا سارا معاملہ ہو جائے، اپنے گھر والوں کو تبلیغ ہو جائے، اس کے ساتھ ساتھ باہر والوں کی بھی کوشش کی جائے. ہمارے یہاں پر ایک عجیب معاملہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ممنوں میں ایک وہ محاورہ ہے کہ پانجی کرو تو سانجی تھی، یعنی اپنی کرو تو شام ہو، اور پاکے کرو یعنی ہمیں اس سے کیا، جو جاتا ہے جو کرتا رہے وہ کرے. تو اس میں یہ فرمائی حضرت کہ اگر یہی صورت ہے کہ جو آپ نے بیان کی، تو یہ کیا چیز ہے جو ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں کہ ہم تو صرف اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں، دوسرا شخص جو بھی کرتا ہے وہ جانے، اللہ عز و جل جانے، ہم اس کے مطلب معاملے میں کیسے مداخلت کریں؟ تو اس کے بارے میں آپ کیا رہنمائی فرمائیں؟
دیکھیں یہ سوچ جو ہے یہ یوں کہہ لیں کہ یہ جس انداز کے اندر پھیل رہی ہے وہ غلط ہے. ایک یہ ہے کہ ہم دوسرے کے معاملے میں مداخلت نہ کریں. مداخلت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کر رہا اور ہم جناب جا کے اپنا کچھ کرنا شروع کر دیں, وہ مداخلت کہلاتا ہے. ایک ہے سمجھانا کسی کو, سمجھانا مداخلت کرنا نہیں ہوتا. اگر ایک آدمی کا بیٹا کسی برائی کے اندر مبتلا ہے, باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے, برائی سے منع کرتا ہے, تو کیا وہاں یہ کہا جائے گا کہ باپ اپنے بیٹے کے معاملے کے اندر مداخلت کر رہا ہے؟
نہیں,
باپ بیٹے کے معاملے میں مداخلت نہیں کر رہا, اسے سمجھا رہا ہے. اچھا, اب ہمارے ہاں ایک لفظ بڑا کثرت سے استعمال ہوتا ہے, سیکولرزم.
جی جی بالکل.
سیکولرزم کی جو پوری ڈیفینیشن ہے وہ بڑی لمبی ہے, اس کے پیچھے بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے, لیکن جس معنی کے اندر ہمارے ہاں اس کو استعمال کیا جاتا ہے وہ تقریباً وہی ہے جو آپ نے بیان کیا.
ٹھیک
ہے, بھئی ہم نے جو کرنا ہے نا, ہم نے اچھا کرنا یا برا کرنا ہے ہم اس کو دیکھیں, دوسرا کیا کر رہا ہے ہم اس کو چھوڑ دیں.
صحیح,
ہمیں دوسروں کے گھروں میں جھانکنے کی حاجت نہیں ہے, ہمیں دوسرے کے کام کے اندر ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, دوسروں کے گھروں میں جھانکنے کی حاجت نہیں ہے, یہ ٹھیک ہے.
ٹھیک
ہے, ہم دوسرے کے گھر میں جھانکیں گے نہیں, ہم کسی کے معاملات کا تجسس نہیں کریں گے, ہم اس کے عیوب کو تلاش نہیں کریں گے, یہ ٹھیک ہے, یہ تو قرآن کا حکم ہے, ولا تجسسو, اور دوسرے کے پوشیدہ باتیں تلاش نہ کرو, خواہ وہ اچھی ہیں یا بری ہیں, لیکن دوسرا جو چھپانا چاہتا ہے وہ تم اس کے پیچھے نہ پڑو.
صحیح. اچھا,
لیکن یہ کہ جناب اب لوگ جو مرضی کریں ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے, یہ سوچ نہ اسلامی ہے نہ مسلمان کی ہے. دوسرا جو مرضی کرے ہم اس کو منع نہیں کریں گے, جب الا یہ کہ کوئی کسی کو جو وہ کسی پہ ظلم کر رہا ہے تو ہم ظلم کو روکیں گے, محض اللہ کی نافرمانی کو نہیں روکیں گے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار کوئی کسی کا حق مارتا تو ہم وہاں پر انٹرفیئر کریں, ہم اس کو روکیں.
جی جی.
لیکن اگر ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا یا ایک آدمی شراب پیتا ہے, اس کا ذاتی فعل ہے, ذاتی فعل کے اندر ہم اس کو جناب کیوں سمجھانے جائیں اور ہم اس کو کیوں منع کرنے جائیں؟ اس کا ہمیں نہیں ہے, جو جیسا کر رہا ہے اس کو کرنے دیا جائے. اس کے اوپر ہمارے قوم کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کا لکھتے ہیں کہ بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ مسلمان کے قلم سے یہ باتیں نکل رہی. میں ابھی چند دن پہلے میں نے ایک آرٹیکل پڑھا, آپ کو حیرت ہوگی کہ لکھنے والا مسلمان ہے اور اس کے نام میں جو ہے وہ اسلام 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 ہی ہے, کہ پورا 100% پتا چلے کہ یہ مسلمان ہی ہے, اس کا اسلامی نام. وہ کیا لکھ رہا ہے, اس نے ایک ملک کی مثال دی, دیکھیں فلاں ملک نے کتنی ترقی کی ہے, پہلے اس کے پاس جو زر مبادلہ تھا اتنا تھا, اب اتنا ہو گیا, پہلے ان کے ملک کے حالات ایسے تھے اب ایسے ہو گئے. وہ ساری چیزیں اس نے بیان کی. اب اس کے بعد اس کے اسباب میں پتا کیا بیان کیا, اس کے اسباب میں وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو ہم بھی وہی کریں, ہم اپنے ملک میں وہی کام کریں جو وہ اپنے ملک میں کر رہے ہیں, ہم بھی ترقی کر لیں گے. اب اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں وہاں پر شراب کے اڈے بھی موجود ہیں, مسجدیں بھی ہیں لیکن شراب کے اڈے بھی ہیں. اچھا, وہاں پر بدکاری کے اڈے بھی موجود ہیں, بدکاری کے اڈے ہیں لہذا وہاں پر سیر و سیاحت کے لیے لوگ آتے ہیں دور دور سے. اچھا, وہاں پر ایون کے نیوڈ کلبز موجود ہیں, ننگے کلب موجود ہیں وہاں پر, یا نیوڈز بیچز جو ہے وہ موجود ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ ننگے ساحل ہیں, وہاں پر لوگ جو ہے وہ بالکل ہی اس طرح گھوم رہے ہوتے ہیں. تو اب اس نے کہا کہ دیکھیں وہاں اگر مسجد ہے, مسجد شراب خانے کو تنگ نہیں کرتی, شراب خانہ مسجد کو تنگ نہیں کرتا, مسجد والے ساحل والوں کو تنگ نہیں کرتے, ساحل والے مسجد والوں کو پریشان نہیں کرتے, تو ہم بھی اپنے ہاں اس طرح کا انوائرمنٹ بنا دیں. یہ آپ کو میں اس کا لبے لباب بتا رہا ہوں جو وہ پاکستان کو ترقی کے مشورے دے رہا ہے, کہ ہم بھی اپنے یہاں پر سیاحت کو فروغ دیں, ہم بھی اس طرح کا ماحول پرووائڈ کریں, ہم بھی جو ہے وہ اتنا جو شراب کے اوپر سختی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی نرمی کریں. جو جیسا کر رہا ہے کرنے دیں, کلب کے اندر کرتا ہے وہ اپنے ہوٹل میں کرتا ہے, ہوٹل روم کے اندر کرتا ہے, وہ جو جیسا کر رہا ہے اس کو کرنے دیں. یہ ترقی کا منصوبہ جناب ایک صاحب پیش کر رہے ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں, جن کا نام مسلمانوں والا ہے, اور جو مسلمانوں کے ملک کی ترقی کے لیے یہ منصوبے پیش کر رہے ہیں. اچھا, ایک اور صاحب ہیں, ان کو میں نے اکثر و بیشتر دیکھا ہے کہ وہ شراب کی تعریف کرتے ہیں. ایک مرتبہ شراب کی تعریف کی, ان پہ کوئی کیس ویس ہو گیا, تو اب اس کے بعد وہ لفظ شراب نہیں استعمال کرتے, اس کو مشروب مغرب, شام کا مشروب, یہ والے الفاظ استعمال کر کے گھما پھرا کے اس کی تعریف اور اس کو فینٹسائز کرنا, افسانوی انداز کے اندر بیان کرنا, یعنی لوگوں میں شراب عام کرنے کے لیے وہ جو اس سے ہو سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, ایک صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب میں دنیا بھر گھومتا ہوں, جاتا ہوں, آتا ہوں, اور ہر جگہ پر جناب ڈسکو بھی ساتھ چل رہا ہوتا ہے, مسجد بھی ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہے, شراب خانہ بھی ہوتا ہے, جناب کعبہ خانہ بھی وہیں پر ہوتا ہے, سب کچھ چل رہا ہوتا ہے, کوئی کسی کو تنگ نہیں کرتا, لوگ بڑی پر آسائش اور جناب بڑے مزے کی زندگی گزار رہے ہیں, کوئی کسی کو انٹرفیئر نہیں کرتا, اگر ہم نے بھی جو ہے وہ ہم نے بھی اپنے یہاں پرسکون ماحول بنانا ہے تو ہمیں ایسا کرنا پڑے گا. ہم بھی سکون میں آ جائیں گے، ہمارے یہاں بھی امن و امان ہوگا، ہم بھی جو ہے وہ بالکل ایک اچھی زندگی گزاریں گے۔ اب یہ اس طرح کے جو دانشور کہلانے والے اور لکھنے والے بولنے والے ہیں، اب ان کی بات اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا فرمان، مسلمان کے لیے کیا چیز اہمیت رکھ، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے آگے ایسے لوگوں کے کہنے کی، بولنے کی، لکھنے کی تو ردی کی ٹوکری کے برابر بھی اہمیت نہیں ہے۔ مسلمان کو یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں کامیاب آدمی، کیونکہ ہوتا کیا ہے، ایک کامیاب آدمی اگر ہے نا، ایک آدمی بزنس مین ہے اور وہ خربوں روپیہ کما رہا ہے یا خربوں کا مالک ہے، اب اگر وہ بات کرتا ہے نا تو لوگ اس کو ایک آئیڈیل کے طور پہ لے کے کہتے ہو اگر اس نے کہا ہے نا تو پھر تو یہی ہونا چاہیے۔ اچھا، یا دنیاوی اعتبار سے کوئی پڑھا لکھا آدمی، دو چار ڈگریاں اس نے کالی پیلی جمع کی ہوئی ہیں اور اب وہ ایک نام رکھتا ہے، اب اگر کوئی بات کرتا ہے لوگ کہتے ہو یہ جو کہہ رہا ہے نا یہ وہ کیا بات ہے اس کی۔ اچھا، یا اسی طرح کسی کو کسی اور وجہ سے شہرت حاصل ہے، اب وہ اپنی اس شہرت کی وجہ سے اگر ایسی کوئی بات کر دیتا ہے تو لوگ پوری کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ کود پڑنے کو تیار ہوتی ہے اس کے پیچھے۔ مسلمان کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اللہ رسول کے فرامین کے مقابلے میں کہ کوئی دنیا کا بھلے سب سے زیادہ امیر آدمی ہو یا دنیا کا سب سے زیادہ مشہور آدمی ہو یا دنیا کا سب سے زیادہ ہر دل عزیز آدمی ہو یا جناب وہ ٹویٹر اور فیس بک کا سب سے بڑا اس کا فین کلب دنیا میں سب سے بڑا ہو، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے اگر برخلاف وہ کہتا ہے اس کی حیثیت ایک گندگی کے کیڑے جیسی بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ کہنا کہ جناب ہم ایسا ماحول یہاں پر قائم کریں، ہم دوسرے کے معاملات میں انٹرفیئر نہ کریں، صرف جو حقوق العباد سے متعلق چیزیں ہیں ان کے اندر تو ہم بات کریں لیکن جو ان کا تعلق حقوق العباد سے نہیں ہے ان کے اندر ہم خاموشی اختیار کر لیں، یہ کہنا ٹوٹلی جو ہے وہ قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف۔ قرآن کی آیت مبارکہ جو آپ نے ابھی پڑھی، ہمیں بحیثیت امت ہمیں کیا فرمایا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی، اچھائی کا حکم دیتے ہو برائی سے منع کرتے ہو۔ بحیثیت امت اللہ تعالی ہمیں فرما رہا ہے کہ ہم نے جو تمہیں پیدا کیا ہے، ہم نے جو تمہیں وجود بخشا ہے، ہم جو تمہیں وجود میں لے کر آئے ہیں، تمہارا کام یہ ہے، تم بہترین امت ہو کہ تم برائی سے منع کرتے ہو۔ برائی سے منع کرنا اس امت کے بنیادی اوصاف میں سے بیان کیا گیا۔ اسی طرح دوسری آیت مبارکہ فرمائے، ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اس کا مطلب بھی یہی کہ تمہیں ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے، نیکی کی دعوت دے اور اچھائی کا حکم دے، برائی سے منع کرے۔ یہ مسلمانوں میں ایسا گروہ ہونا چاہیے۔ اب یہ کہنے والے کہہ رہے ہیں یار انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ فرماتا گروہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کہتا تمہارے اندر جماعت ایسی ہونی چاہیے، تمہارے اندر ایسے لوگ ہونے چاہیے، تمہارے اندر ایک بڑی تعداد میں اس طرح کے لوگ ہونے چاہیے جو لوگوں کو برائی سے منع کریں۔ لیکن ہمارے دانشور فرماتے ہیں کہ نہیں یار، ہمیں کسی کے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، کوئی شراب پی رہا ہے اس کو پینے دیں، بدکاری کر رہا ہے اس کو کرنے دیں، ہم اس کو کیوں سمجھانے جائیں، اس کے اپنے افعال ہیں، اس کے اپنے اعمال ہیں، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، اس نے اللہ کو جواب دینا، ہم کیوں کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم سمجھاؤ، یہ کہتے نہ سمجھاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم انہیں نصیحت کرو، یہ کہتے نہیں کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ تو یہ ہے تقابل جو ان لوگوں کے اقوال کا اور ان کی تحریروں کا اللہ تعالیٰ کے فرمان اور اللہ کی کتاب کے مقابلے کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہمیں فارمولا دیا وہ فرمایا، مر رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ فرمایا کہ تم میں جو ہاتھ سے برائی کو روک سکتا ہے وہ ہاتھ سے روکے، جو اس کی طاقت نہ رکھے وہ زبان سے روکے، جو زبان سے طاقت نہ رکھے وہ دل سے روکے، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ یعنی ہم یہ جو مشورہ دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں یار آپ دل میں برا سمجھ رہے ہو، جو سمجھ رہے ہیں، جو کہنے والے تو خیر اس کو بھی لائک نہیں کرتے، آپ کیوں کسی کے معاملے کے اندر جاتے ہیں، اس کو کرنے دو جو اس نے کرنا ہے۔ لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں ہاتھ سے روک سکتے ہو وہاں ہاتھ سے روکو۔ ہاتھ سے روکنا حکمرانوں کا کام ہوتا ہے، یا گھر کے اندر باپ اپنی اولاد کو روک سکتا ہے، شوہر اپنی بیوی کو روک سکتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ہم کسی کو پکڑ کے عام روٹین کے اندر، یعنی ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم تلوار اٹھا لیں، ہم بندوق اٹھا لیں، ہم نے برائیاں ختم کر کے چھوڑنی ہے، اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ قوت طاقت کے زور پر روکنا یہ حکمران کا کام ہوتا ہے، اور جہاں تک ہمیں اختیار ہوتا ہے وہاں پر ہم روکتے ہیں، اس سے نیچے زبان ہے۔ ٹھیک، ہم زبان سے منع کریں گے، ہم کوئی برائی ہوتے دیکھیں گے معاشرے کے اندر، ہم انفرادی طور پہ سمجھائیں، بھلے انفرادی کوشش کریں، ہم اجتماعی طور پر سمجھائیں، خان کو جمع کر کے سمجھائیں، اس کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، اس کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اگر اس پر عمل نہیں کیا جائے گا تو وہی ہوگا جو میں نے پہلی حدیثوں کے اندر عرض کیا کہ جب لوگوں کے اندر برائیاں صرف اگر خاص لوگوں میں برائیاں ہیں تو اللہ کا عذاب نہیں آتا، لیکن جب اس قوم میں ایسے لوگ موجود ہوں جو برائیوں کو روک سکتے ہیں لیکن وہ منع نہیں کرتے، تب اللہ کا عذاب آتا ہے اور پھر وہ سب کو آتا ہے. تو اس لیے ہمیں روکنے کی اس لیے حاجت ہے کہ اگر ہم نہیں روکیں گے تو جو عذاب آئے گا اس کے اندر ہم بھی گرفتار ہوں گے. اور وہ جن جو برائیاں ہو رہی ہیں اور جن سے ہم نہیں روک رہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ برائیاں ہمارے گھر تک پہنچی ہوتی ہیں، وہ برائیاں ہمارے گھر تک پہنچ جاتی ہیں. ہمارے محلے کے اندر اگر ایک بیماری پھیل جائے، میں بولوں گا میں اپنا گھر صاف ستھرا رکھوں گا، میں اس کے اندر چھڑکاؤ کرتا رہوں گا، اسپرے وغیرہ پھیلاتا رہوں گا، میں جناب ویکسین لیتا رہوں گا، میرے گھر تک معاملہ نہیں آئے گا، بھلے پورے کا پورا محلہ تباہ ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. وہ جب پورے محلے میں پھیلے گی تو اس کے جراثیم اس گھر کے اندر بھی آئیں گے، اس گھر کا فرد بھی مبتلا ہوگا. ایک آدمی ایک جگہ رہتا ہے، اس کے دائیں بائیں سارے کے سارے اگر چرسی رہتے ہیں، وہ جتنی مرضی کوشش کر لے اپنی اولاد کو بچانے کی، ایک دن آئے گا جب اس کا بچہ بھی کسی گٹر کے کنارے پر لیٹا ہوا ہوگا یا کسی جو فٹ پاتھ کے اوپر جو ہے وہ آخری سانس لے رہا ہوگا، اور اس کا فون آئے گا کہ بھائی صاحب آپ کا بچہ آخری سانسوں میں ہے، آ کے اس کی ملاقات کر لیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ برائی پھیل رہی تھی تو اس نے نہیں روکا، جب نہیں روکا تو اس کا انجام یہ ہوا. حدیث مبارک آپ نے یقیناً پڑھی ہوگی، بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے جس میں فرمایا نا کہ جس قوم کے اندر برائیاں ہوں اور اس کو نہ روکے، ان کی مثال اس کشتی والوں کی طرح ہے جس کشتی کے تین پورشن ہیں، ٹھیک ہے، اور جو سب سے نچلے پورشن والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار پانی کے لیے بار بار اوپر جانا پڑتا ہے، ادھر نیچے سے پانی لے لیتے ہیں، سمندر میں کھود کے پانی لے لیں گے. تو فرمایا کہ اگر اوپر والے روکتے ہیں تو نیچے والے بھی بچیں گے، وہ بھی بچیں گے، لیکن اگر یہ نہیں روکتے تو نیچے والے بھی ڈوبیں گے اور یہ اوپر والے بھی ڈوبیں گے. یہی حال برائیوں سے منع کرنے کا اور نیکی کی دعوت دینے کا ہے. اگر کریں گے تو دوسرے بھی بچیں گے، ہم بھی بچیں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ برائی جو ان تک پہنچی ہوئی تھی آہستہ آہستہ وہی برائی ہمارے گھر تک پہنچے گی، ہم بھی اسی برائی کا شکار ہوں گے، یا پھر اللہ کا عذاب آئے گا اور سارے کے سارے اس کے اندر مبتلا ہوں گے.
میں مجھ سے یہ سوچ رہا آپ کی باتوں سے سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم اور احسان ہے کہ اس نے دعوت اسلامی جیسا ماحول دیا. کیا اس کی نیکی کی دعوتیں اور یوں سمجھیے کہ اس کے شعبہ جات. مدری چینل کے ناظرین کو بھی میں آگاہ کروں کہ امیر سنت نے دعوت اسلامی کی بنا رکھی، اس کے لیے کوشش کی اور علاقے علاقے گئے. آپ نے صرف یہ کام اپنے تک محدود نہیں رکھا بلکہ ایک ایسا اسپرٹ نوجوانوں کے اندر پیدا کیا کہ نیکی کی دعوت کے یہی قافلے یوں سمجھے کہ شہر با شہر، گاؤں با گاؤں، ملک با ملک، کریا با کریا یہ سفر کرنے لگے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی برکت سے یعنی کتنی برائیوں کو ختم کیا. الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے تقریباً 97 کے قریب شعبہ جات ہیں. اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کے کلینک بیٹھے آپ کو کس طرح دینیات پہنچے، دعوت اسلامی نے اس کا اہتمام کیا. آپ وکیل ہیں، کس طرح آپ کے بارز، ایسوسیشنز اور اسی طریقے سے کس طرح آپ کے آفس کے اندر یہ دینیات آپ تک پہنچے، اس کا دعوت اسلامی نے اہتمام کیا. کیا ہومیوپیتھک ڈاکٹرز، کیا ویٹنری ڈاکٹرز، ابھی پچھلے دنوں میں نے یہ دیکھا کہ ویٹنری ڈاکٹرز جو جانوروں کے ڈاکٹرز ہیں ان کیا تربیت اجتماع مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے اندر رکھا گیا، کئی لوگوں نے اس کے اندر شرکت کی. تو الحمدللہ یہ شعبہ جات ہیں، بہت بڑا شعبہ جو یوں سمجھے کہ گناہوں کا گڑھ کہلاتا ہے اور وہ ہے بازار. اس کے اندر تاجروں کو الحمدللہ نیکی کی دعوت کا اسپرٹ دیا، ان کے وہیں سے قافلے روانہ کیے، انہیں بازار کی مسجدوں میں بیٹھ کر ہی قرآن مجید فرقان حمید درست پڑھانے کے لیے اور انہیں ذہن دیا کہ وہ پڑھیں، اگر وہ پڑھنا جانتے ہیں تو دوسروں کو پڑھائیں. یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا عظیم کام ہے. اور پھر اوپر سے جو آپ مدنی چینل ملاحظہ کر رہے ہیں، رات دن نئے نئے ٹاپکس پر بات چیت ہوتی ہے، کئی لوگ توبہ کرتے ہیں، اور آپ دیکھیے کتنا بڑا یوں سمجھے کہ چینج آیا کہ موسیقی کی دنیا اور فلم انڈسٹری کی دنیا سے تعلق رکھنے والے کئی لوگوں نے توبہ کی، ماحول میں آ گئے. آج ان کو آپ دیکھیں تو کتنے اچھے لگتے ہیں شریعت کی پیروی کرتے ہوئے، سنت پر چلتے ہوئے. الحمدللہ یہ فیضان امیر سنت ہے، یہ دعوت اسلامی کا مدنی کام ہے، اللہ کا بڑا کرم اور یہ احسان ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی نیکی کی دعوت کے اس کام کے اندر شامل ہو جائیں اور اس کی خوب خوب برکتیں حاصل کریں. آپ دوسرے کو منع کیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں اثر دے گا. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے نماز کی دعوت دی جاتی ہے، لوگ آ جاتے ہیں، الحمدللہ یہی ہمارا مدنی کام. اتوار کے دن عصر کی نماز کے بعد بھی گلی گلی کوچا کوچا کریا کریا ہمارے اسلامی بھائی کرتے ہیں کہ اتوار کے دن اپنی مسجد میں درس دے کر باہر جاتے ہیں اور نیکی کی دعوت دیتے ہیں. اگر کوئی ذمہ داران بھی سن رہے ہیں اور وہ اس کام سے دور ہیں تو آپ بھی نیت کریں کہ آپ بھی اس میں شامل ہوں. اسلامی بھائی اگر سن رہے ہیں اور ان کی مسجد میں یہ سلسلہ ہوتا ہے اور وہ اس سے دور ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہوں. انشاءاللہ عزوجل آپ کی دنیا اور آخرت یہ بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. حضور ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے موجودہ حالات حاضرہ کے حوالے سے کہ ہمارا معاشرہ یہ طرح طرح کے معاملات اور پرابلمس کا حادثات کا شکار ہوتا جا رہا ہے. چند دن قبل مرکز الاولیاء لاہور میں ایک فیکٹری گر گئی اور ابھی بھی اس کے ملبے تلے بیچارے لوگ دبے ہوئے ہیں, جس کی تھی وہ بھی چلا گیا اور بڑی تعداد میں لوگ جہاں بھاگو ہیں. یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے واقعات اتنے تواتر سے کیوں پیش آ رہے ہیں, اور جن پر یہ نہیں سمجھے کہ دیوار گری تو کیا وہ شہادت انہیں ملے گی کہ کہا جائے گا کہ یہ شہید ہیں, اس بارے میں کچھ فرمائیں.
یہ ایک اس کے پیچھے بہت سارے عوامل ہیں. یہ حادثہ تواتر سے کیوں ہو رہا ہے, اس سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے جو اس حادثے کے اندر شہید ہو گئے.
جی
اور وہ شہید تو ہیں کہ جو بھی دب کر مرتا ہے دیوار کے نیچے, چھت کے نیچے, یعنی کسی اس طرح چیز کے نیچے دب کے مر گیا, تو اس کے لیے شہادت کی بشارت ہے. تو یہ ایک گھر والوں کے لیے اس میں ایک پہلو تسلی کا یہ موجود ہے, ورنہ باہر جن کے چلے جاتے ہیں ان کے لیے تو بڑی تکلیف دے صورت حال ہوتی ہے. پھر خاص طور پہ بڑی تعداد نوجوانوں کی, 16 سال, 17 سال, 18 سال اور اس سے کچھ اوپر نیچے کی عمر کے ہیں, اس عمر والے جاتے ہیں تو کتنے عرصے تک ان سے کیا توقعات ہوتی ہیں,
صحیح فرمایا,
وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں. تو بہر یہ کہ اللہ تعالیٰ اہل خانہ کو بھی صبر عطا فرمائے جن کی دنیا سے چلے گئے, جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور عافیت عطا فرمائے, اور جو دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے, ان کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کرے. اب جہاں تک اس حادثے کا تعلق ہے, بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو جو بیج جب جب کے بوئے ہوئے ہیں, اب اس کی فصل کاٹی جا رہی ہے.
اللہ,
اب وہ کس طریقے سے کہ ہمارے ہاں ایک تو قانون پر عمل درآمد کا جتنا ذہن ہے یا جتنا کروایا جاتا ہے وہ سب کے سامنے ہے. کتنے معاملات ہیں, کتنے معاملات ہیں جن کو ہم نے تباہی کے آخری کنارے تک خود پہنچایا ہے اور اب اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں. کیسے؟ سب سے پہلے تو جیسے یہ لے لیں, ہمارے ٹریفک کا معاملہ ہے. اچھا, اب ٹریفک کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو بسوں کی حالت ہے, اگر 50 سال پرانی بس چل رہی ہے, 25 سال پرانی بس چل رہی ہے, اس کی مینٹیننس کا خیال نہیں رکھا جاتا اور اس میں بغیر کسی جو ہے وہ پراپر احتیاط کے اس کے اندر یہ سی این جی کٹ فٹ کر دی جاتی ہے, تو وہ تو ایک بوم ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے بسوں کے اندر. اچھا, یہی بچوں کی وین کے اندر کتنے حادثات ہمارے ملک میں ہو چکے ہیں کہ یہ سلنڈر پھٹا اور بچے شہید ہو گئے یا لوگ شہید ہو گئے. اچھا, یہ بسیں اس طرح ناکارہ قسم کی بسیں تھیں کہ جو جن کی بریکیں فیل ہو گئیں, کہ وہ پہلے ہی مرنے پہ پہنچی ہوئی تھی, اب کسی جگہ اونچائی پہ چڑھی اور نیچے جاتے ہوئے اس کی بریک ہی فیل ہو گئی. آپ کو یاد ہوگا کلر کوہار کے پاس ایک حادثہ ہوا تھا, جس میں فیصل آباد کے اسکول کے بچوں کی ایک تعداد تھی بڑی, سارے کے سارے شہید ہو گئے تھے, بڑی تعداد شہید ہو گئی تھی. اچھا, اب جو حادثات ہوتے ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہے کہ جس میں ہمارا اصلا کوئی عمل دخل نہیں, ٹھیک ہے, ہم جو ہے وہ یک قدم کوئی بارش شدید, کسی یہ آسمانی بجلی گری, آسمانی بجلی گری اور کسی آدمی پہ گری اور مر گیا, اس میں اس کا کوئی اختیار نہیں,
ٹھیک.
لیکن ہمارے ہاں جو حادثات ہوتے ہیں اس میں بہت بڑی تعداد ان حادثات کی ہے جس کے پیچھے اپنے ہی کارنامے ہوتے ہیں, جس کے پیچھے ہمارے ہی جو ہے وہ حرکات اور ہماری ہی جو ہے وہ کرتوتیں چل رہی ہوتی ہیں, کہ ہم نے اس کو اس طرح کیا نہیں جیسے اس کو کرنے کا حق تھا. مثال کے طور پہ اگر یہ بچوں کی جو بس تھی جو کلر کوہار پہ جو ہے وہ الٹ گئی اور کھائی میں گر گئی اور بچے شہید ہو گئے, اگر اس کی جگہ اچھی بس ہوتی اور پراپر مینٹیننس والی ہوتی اور اس کا جو ہر مہینے یا 2 مہینے بعد جو اس کو چیک کیا جاتا ہے اور اس کو بالکل چلنے کے 100% قابل ہے یا نہیں اس کے اعتبار سے دیکھا جاتا, تو حادثے سے بچت ہو سکتی تھی. ٹھیک ہے, تقدیر میں لکھا ہوا لیکن تقدیر میں ساتھ محنت کرنے کا بھی فرمایا. صحیح, اگر میں بالکل ہی جناب پنکچر گاڑی لے کے روڈ پہ نکلوں, فرمایا کہ تقدیر اس کو چلاتی رہے گی, تو اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے کہ بھائی آپ گاڑی آپ سیدھی لے کے چلو, آپ کا پورا جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے سارا کچھ. تو بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کے اسباب ہم نے ایک عرصے سے جمع کیے ہوئے ہیں اور وہ 20-25 سال ہو گئے نا, اب اس کے نتیجے نکل رہے. اب نتیجہ کیا نکل رہا ہے, ایک آدمی نے ایک مکان تعمیر کیا اور مکان تعمیر کرتے وقت اس نے اس کے پراپر جو رولز ہیں ان کو فالو نہیں کیا,
ٹھیک,
اس نے اس کو اتنی گہرائی میں اس کی بنیادیں نہیں رکھی جتنی گہرائی میں ہونی چاہیے تھی, اس میں میٹیریل وہ استعمال نہیں کیا جو ہونا چاہیے تھا, اس میں چھت کا اور فرش کا جتنا ڈسٹینس ہونا چاہیے تھا وہ اس نے نہیں رکھا، اس میں دو دیواروں یا دو پلرز کے درمیان جتنا وایا ہونا چاہیے تھا وہ اس نے نہیں کیا، تو اب جب کبھی زلزلہ آئے گا یا کبھی طوفان آئے گا، سیلاب آئے گا یا کچھ عرصہ گزرے گا تو کمزور ہوتے ہوتے وہ گر جائے گا۔ اگر ایک آدمی سمندر کنارے اپنا گھر چھوٹی سی بنیادوں کے ساتھ تعمیر کر کے بیٹھ جائے اور کچھ عرصے بعد سمندر کی لہر اس مکان کو تباہ کر دے اور وہ اپنے گھر والوں سمیت اس سمندر میں ڈوب جائے تو قصوروار کون؟
اللہ صحیح
وہ بنانے والا۔ ہمارے ہاں اتنی چیزوں کے اندر اتنی خرابیاں ہیں کہ بعض اوقات سمجھ نہیں آتا کہ خوبیاں گن کے کیا وقت ضائع کریں، کیا کریں ہم۔ ہمارے ہاں مثال اب بسوں کو لے لیں، موٹر سائیکل کو لے لیں، اور آپ کاروں کو لے لیں، اور آپ وینز کو لے لیں۔ ہماری بسیں اتنی پرانی ہیں، اتنی پرانی ہیں کہ اس کی شکل ہی بتاتی کہ یہ کتنی پرانی ہے۔ یعنی ایسی آپ کو بسیں نظر آئیں گی کہ جس میں نہ دروازہ نہ کھڑکی، نہ کھڑکی نہ اس کے شیشے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ اچھا، اس کا مینٹیننس کو کتنا عرصہ ہو گیا کروائے ہوئے، کتنا عرصہ، یعنی وہ شاید 25 سال پہلے کی ایکسپائر ہو چکی ہے لیکن وہ ابھی تک چل رہی ہے، یا وہ دوسرے ملک میں ایکسپائر ہو چکی ہے، ہمارے ابھی وہ چل رہی ہے۔ اب اگر ایسی ہی گاڑیاں جمع کرتے کرتے اس وقت اگر کراچی کے روڈز کے اوپر ایسی ہی 100,000 گاڑیاں دوڑ رہی ہیں تو وہ کسی بھی وقت حادثے کا شکار ہو سکتی ہیں۔ اگر ہر گاڑی کے اندر سی این جی کٹ جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے، نصب کی ہوئی ہے، اور اس کا پراپر خیال نہیں ہے، وہ ہیٹ اپ ہوتی ہے، ہیٹ اپ ہو کے گیس پھیلتی ہے، گیس پھیلتی ہے تو وہ پھٹتی ہے، اگر یہ ہوتا ہے تو اس کے اندر قصوروار کون ہے؟ تو جو اس کو کرنے والے ہیں اور جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون نافذ کروائیں کہ پوری احتیاطوں کے ساتھ ہی یہ چیزیں لگنی چاہیے، آخر یہ حادثے ہمارے یہاں کیوں ہوتے ہیں؟ یہی حادثے وہاں کیوں نہیں ہوتے، ان ملکوں میں کیوں نہیں ہوتے جو ان چیزوں کی کیئر کرتے ہیں، جو قانون پہ عمل درآمد کرتے ہیں، جو لوگوں کے اندر شعور پیدا کرتے قانون کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو اچھا، پھر ایک تو یہ وینز کا مسئلہ، اسی طرح گاڑی چلانے والوں کو گاڑی چلانا کتنا سمجھایا جاتا ہے، گاڑی کا لائسنس تو مل گیا، ٹھیک ہے، لائسنس کے بعد اب کیا وہ گاڑی جیسے مرضی چلائے، دائیں بائیں ادھر ادھر اوپر نیچے جیسے مرضی چلائے، یا اس کے چلانے کی بھی کچھ صورتیں ہیں کہ بھائی آپ نے اپنی جو ہے وہ رو کے اندر چلنا، اپنی لین کے اندر آپ نے چلنا ہے، آپ نے جو ہے وہ انڈیکیٹر استعمال کرنے ہیں، آپ نے سگنل کی پرواہ کرنی ہے، آپ نے آگے پیچھے دیکھنا ہے، آپ کا اتنا ڈسٹینس ہونا چاہیے، آپ کانوں کے اندر موبائل لگا کے جناب لگے ہوئے موٹر سائیکل کے اوپر گھومنے، اور چل رہے ہیں آپ جو وہ اوورٹیک کرنے والا روڈ ہے اس کے اوپر، آپ کے پیچھے گاڑی آپ کو ہارن دیے جا رہی ہے، بھائی صاحب تو گانے سن لیں اس وقت، اور وہ اپنی خوشیوں کے اندر چل رہے ہیں تو اس کو کیا سنے گا کہ پیچھے کیا ہارن بج رہا ہے۔ تو اب یہ جب چیزیں ہوتی ہیں، اگر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک آدمی اپنے کان بند کر کے موٹر سائیکل پہ لگا ہوا، اب اگر اس کو پیچھے سے کوئی ہٹ کرتا ہے اور وہ زخمی ہوتا ہے یا مرتا ہے تو اس کا اپنا قصور اس کے اندر شامل ہے۔ تو اسباب ہم نے فراہم کیے، نتائج جب اس کے نکل رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بلڈنگز بن رہی ہیں اور بنے گی، لیکن بنے گی خلاف قانون، اور بنی خلاف قانون، اور بن رہی ہیں خلاف قانون۔ تو جب خلاف قانون بلڈنگز بنتی ہے، ایک پورا سسٹم ہے، ایک بلڈنگ کوڈ ہے، بلڈنگ کوڈ ہے، یعنی ایک تعمیرات کا پورا ایک طریقہ کار ہے جو باقاعدہ قانونی ہے۔ آپ نے کس جگہ پہ تعمیر کرنا ہے، آپ نے کیا تعمیر کرنا ہے، آپ نے کتنا بڑا تعمیر کرنا ہے، آپ نے کتنی ہائٹ تک لے کے جانا ہے، آپ اس کے اندر کیپیسٹی کتنی رکھیں گے، ہر چیز کا ایک رول ہے۔ اب ہمارے یہاں پہلے مرحلے سے لے کر آخری مرحلے تک اکثر و بیشتر خیال نہیں رکھا جاتا۔ یہ جو فیکٹری تباہ ہوئی ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ مجھے اس کے بارے میں پتا نہیں ہے، لیکن جرنلی کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ پہلے نمبر پہ تو عمارت کا نقشہ پاس کروایا جاتا ہے، آپ کو پتا نقشہ کیسے پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں پراپر نقشہ دیکھنا، جگہ جا کے دیکھنا، یہ ساری چیزوں کا تو تصور ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ نے چھوٹا مکان بنانا ہے تو رشوت ہے 5,000، آپ نے بڑا نقشہ، تھوڑا سا بڑا نقشہ ہے تو 10,000 سے لے کر 25,000 تک، آپ نے ایک بڑا پلازا بنانا ہے تو پھر 5-10 لاکھ تک کی رشوت دینی ہوگی، اور آپ کو ہر طرح کے اختیارات مل جائیں گے، آپ کلی اختیار کے ساتھ جو چاہیں بنائیں۔ پہلے نمبر پہ تو یہ نقشے کا مرحلہ۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ جب تعمیرات ہوں گی، تعمیرات کے لیے جو میٹیریل استعمال کیا ٹھیکیدار نے، کیا اس نے وہی استعمال کیا جو ہونا چاہیے تھا؟ ٹھیک ہے، وہ نہ کس میٹیریل استعمال کرے گا، اس کی اینٹ کچی ہوگی، اس کا سیمنٹ پراپر نہیں ہوگا، اس کی مضبوطی کے لیے وہ چیزیں وہ نہیں کرے گا، تو اب وہ جتنی بڑی بلڈنگ جیسی ہونی چاہیے وہ ویسے نہیں بنائے گا۔ تو اب اس کے اس ناقص میٹیریل کی وجہ سے یہ بلڈنگ کبھی بھی کولیپس کر سکتی ہے، گر سکتی ہے۔ اچھا، تیسرے نمبر پہ میٹیریل اچھا ہے، بنانے والا اناڑی ہے، بنانے والے کو پتا ہی نہیں ہے کہ گیپ کتنا ہونا چاہیے دو پلرز کے درمیان، اس نے جناب ایک پلر مشرق میں رکھا، دوسرا مغرب میں رکھا ہوا اور بنا دیا، اب اتنی لمبی چھت ہے، اس کو وہ سپورٹ ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر چلے، یا اس کا اپنا بوجھ اس کو سہار سکے، برداشت کر سکے، تو اب نتیجہ کیا ہوگا، بلڈنگ گرے۔ اچھا چوتھے نمبر پہ بڑی بلڈنگز ہوتی ہیں جہاں زیادہ پبلک ہوتی ہے وہاں ایمرجنسی ایگزٹ ضروری ہے. آپ ذرا ابھی بھی ذرا پاکستان کی بڑی بلڈنگز کے اندر جا کے دیکھ لیں ایمرجنسی ایگزٹ کہیں موجود ہے؟
صحیح.
کچھ جگہ پر ہوگا لیکن بہت بڑی جگہ وہ ہیں جہاں پر یہ موجود نہیں ہے. تو اب جب یہ سارا کچھ ہمارے ہاں ہے کہ بلڈنگ ہم نے اول تا آخر جو ہے وہ خلاف قانونی چلنا ہے اور جنہوں نے قانون نافذ کرنا ہے ان کو پیسے چاہیے, آپ رشوت دیں وہ گھر بیٹھے ہوئے نقشہ ہے رشوت دے کے جو ہے نا وہ پاس کروایا ہے اور ناقص میٹیریل ہے وہ بھی رشوت دے کے لگا دیا ہے, بلڈنگ کو بعد میں چیک کرنا ہے وہ بھی رشوت دے کے جو ہے نا وہ سارا معاملہ سیٹل کر لیا ہے, جس نے آ کے بعد میں انسپیکشن کرنی تھی اس جگہ کے حوالے سے اس نے بھی رشوت لے کے فارغ ہو جانا ہے. تو یہ سارے کے سارے مجرم ہیں درمیان, یہ سب مجرم ہیں, جس نے نقشہ غلط پاس کیا, جس نے میٹیریل ناقص فراہم کیا, جس نے اس کی انسپیکشن غلط کی, رشوت لے کے اس نے اوکے کر دیا اس کو, یہ سارے کے سارے مجرم ہیں اس طرح کی تمام بلڈنگز کے اندر جو بلڈنگ کولیپس کرتی ہیں. تو اب اس کے بعد جو ہے اب یہ کیا تھا, یہ اپنے ہاتھوں کا بویا ہوا تھا.
صحیح.
اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے ہمارے یہاں,
بالکل
یہ ہمارا پہلا واقعہ نہیں, اس سے کچھ ہی عرصہ پہلے یہ رائبنڈ کی طرف ایک اور بلڈنگ گری تھی, اس میں 20-25 مزدور مرے تھے, اس سے پہلے ایک اور بلڈنگ کا یہی واقعہ ہو چکا ہے. تو ہمارے ہاں یہ واقعات ہوتے رہے ہیں اور آئندہ زیادہ ہوں گے, کیونکہ اب یہ سیلابوں کا, بارشوں کا اور یہ زلزلوں کا جس طرح کا سسٹم چل رہا ہے نا, اس کے اندر یہ مسلسل کمزور ہوتی جائیں گی. اور آج سے 400 سال پہلے کی تعمیر شدہ بلڈنگ ابھی بھی سلامت ہے, بادشاہی مسجد 300-400 سال پہلے بنی ہے,
ٹھیک ہے,
وہ اس زمانے کے اندر انہوں نے ایسی بنائی ہے کہ اب کتنے 2005 کے زلزلے میں اس کو تو کچھ نہیں ہوا,
کچھ نہیں
ہوا, وہ تو ویسی کی ویسی کھڑی ہے, لیکن اس کے دائیں بائیں تعمیر شدہ جو ابھی 15 سال پہلے بنی تھی وہ گر گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو بنانے والوں نے ان چیزوں کا خیال ہی نہیں کیا جو خیال کرنا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں کہ کرنا خود ہے اور پھر اس کو چھوڑ دینا کہ مہاد یہ قسمت میں لکھا ہوا تھا, یا اس کے اوپر چند دن واویلا کر کے خاموش ہو جانا, یہ ان چیزوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے, اس کے نتیجے کے اندر یہ حادثات ہوتے رہتے ہیں.
صرف
ہمارے ہاں اب اس کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی تو وہ چیز ہے کہ یار اس کو حل کیسے
کرتے ہیں.
دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے, نمبر ایک تو قانون سے متعارف کروایا جائے, قانون کی اویئرنس دی جائے, قانون کے بارے میں پتا چلے, کہ ورنہ آپ یقین کریں لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے جس کو یہ پتہ نہیں ہے یار یہ بھی کوئی قانون ہے, یہ بھی کوئی قانون ہے. اچھا آپ نے بتایا ہمیں کہ یہ بھی کوئی قانون ہے, جیسے اب یہ کچھ عرصہ پہلے وہ یہ فوڈ وغیرہ کے حوالے سے کافی جب انسپیکشن چل رہی تھی تو اس میں کئی چیزوں میں جب ہوا نا کہ بھائی آپ نے یہ کیوں نہیں کیا, اچھا یہ بھی کرنا تھا, تو وہ لوگ یہ پوچھتے کہ یہ کیا یہ بھی کرنے والی چیز, یعنی صفائی بھی کیا کرنے والی چیز ہے, اچھا ہم نے تو صفائی کرنے کی چیز ہی نہیں. تو لوگوں کا یہ معاملہ, نمبر ایک تو قانون کی اویئرنس دی جائے کہ بھائی بلڈنگ بنانے کے وقت بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنے کی حاجت ہے, ورنہ مرنا آپ نے.
بالکل.
ایک آدمی اپنا گھر بنائے گا اور وہ گھر اگر اس کا قانون کے مطابق نہیں ہے, احتیاطوں کے مطابق نہیں ہے, تو جب اس نے گرنا ہے تو اس کے رشتہ دار نے نہیں مرنا,
صحیح سے
اس مکان میں اس نے رہنا, وہی مرے گا. تو یہ اپنی موت کا سبب فراہم نہ کریں, اپنی تباہی کو تعمیر نہ کریں, تو پہلے تو قانون کی یا اس شے کے بارے میں اویئرنس دی جائے. ایک دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس قانون پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ان کے اندر پیدا کیا جائے. قانون بنا کر یہ نہیں ہوتا کہ لوگ عمل کرنا شروع کر دیں,
جی
یا تو قانون بنے اور ساتھ میں ڈنڈا پکڑ لے تو عمل ہو جاتا ہے,
جی
لیکن ہر شے ڈنڈے کے زور پہ نہیں کروائی جاتی, یہ انسان ہے جانور نہیں.
صحیح.
ایکسٹریم صورت ہوتی ہے کہ ڈنڈا استعمال کیا جاتا ہے, یعنی قوت کے ساتھ اس کو قانون کو نافذ کیا جاتا ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ نے قانون بنایا ساتھ میں ڈنڈا پکڑ کھڑے ہو جائیں. بھائی لوگوں کے اندر شعور تو پیدا کرے کہ آپ کے مکان آپ کے لیے مفید ہیں, آپ کے لیے مضر ہیں, اس کا نقصان آپ کو ہونا ہے. اب جیسے یہی فیکٹری ہے جس کا واقعہ ہے, اس کا مالک بھی چلا گیا, ہو سکتا ہے یہ 100% قانون کے مطابق بنی ہو اور کوئی قدرتی آفت ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے, ٹھیک ہم اس پر کلام نہیں کرتے, لیکن اگر یہ ایسا ہی ہوا تھا کہ اس نے نہیں طریقے سے بنایا تھا, اب وہ نیچے دب کے مرا تو اب تو خود اپنی موت کا سبب اس نے خود فراہم کر لیا نا. تو لہذا لوگوں میں قانون پر عمل کرنے کا جذبہ بھی دینا چاہیے کہ بھائی یہ قانون آپ کے لیے, ہیلمٹ کا قانون کس کے لیے, پولیس والے کے لیے یا میرے لیے؟
بالکل.
اگر میں روڈ پہ جو ہے موٹر سائیکل ہیلمٹ پہن کے چلا رہا ہوں تو اس کا فائدہ جو وہ سفید کپڑوں والی پولیس ہوتی ہے اس کو ہونا یا مجھے ہونا؟
مجھے
ہی ہونا ہے نا فائدہ. تو بلڈنگز کے اندر قانون پہ عمل کرنے کا فائدہ کس کو ہونا ہے؟ بلڈنگ میں رہنے والوں کو, اس کے مالک کو, اس کے اندر رہائش پذیر لوگوں کو. تو لوگوں کو قانون پر عمل کرنے کا جذبہ دیا جائے. اچھا وہ کیسے آئے گا؟ وہ تب آئے گا جب ہمارے میڈیا سے سیاست کا ٹائم کچھ کم ہوگا, ڈراموں کا ٹائم کچھ کم ہوگا, گانوں کا ٹائم کچھ کم ہوگا, ایڈورٹائزمنٹ کا ٹائم کچھ کم ہوگا, اور لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق اور ان کو ان کے مینرز سکھائے جائیں گے.
بہت اچھا.
اس وقت لوگوں کے اندر اویئرنس پیدا ہوگی.
بہت اچھا.
ورنہ کیا ان کو وہ کیا روڈ چلتے ہوئے کیا ان کو پکڑ پکڑ کے سمجھائیں گے کہ بھائی صاحب روڈ پہ چلنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، بلڈنگ بنانے کا یہ طریقہ ہوتا ہے. ہمارا میڈیا چار دن ہائی لائٹ کرے گا ایک کیس کو، لیکن وہ اس اعتبار سے کہ اس کے بارے میں معلومات دے رہے، اس کے بارے میں اس نے شور مچایا ہوا، وہ یہ نہیں بتائے گا کہ اب کیا کریں. تو لوگوں کو اویئرنس دی جائے، قانون پہ عمل کرنے کا جذبہ پیدا کیا جائے، اس کے بعد پھر قانون پہ عمل کروایا جائے. اب یہ ہے، قانون ہو، اس کی معلومات ہوں، اس پہ عمل کا جذبہ ہو، اب اس پہ عمل کروایا جائے. اور یہ عمل کروانا جو ہے یہ پھر پورے زور و شور سے کروایا جائے، کسی کی مجال نہ ہو کہ وہ ادھر سے ادھر ہو سکے.
بالکل
جیسے ملکوں کے اندر ہے نا کہ آپ نے گاڑی کھڑی کرنی ہے تو لائن بنی ہوئی ہے،
بالکل
ایک لائن کھینچی ہوئی ہے روڈ کے اوپر، اس روڈ سے اگر اتنا بھی ٹائر ادھر ہوا نا تو اس کے اوپر فائن ہے،
صحیح
جرمانہ ہے اس کے اوپر. اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، کیسے طریقے سے انسانوں کی طرح لائن لگا کے کھڑے،
بالکل جا رہے ہیں.
ٹھیک ہے، ہمارے یہاں چونکہ نہیں ہے، لہذا آپ، میں ابھی آپ کو بولتا ہوں، بھلے درمیان سڑک کے جا کے آپ کر دیں کھڑی اپنی گاڑی، لوگ آپ کے دائیں گزر جائیں گے، بائیں گزر جائیں گے،
کوئی کہے گا نہیں کچھ،
کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا. اور جنہوں نے پوچھنا ہے، جن کی ذمہ داری ہے قانونی طور پہ پوچھنے کی، وہ بھی پوچھیں گے بھائی صاحب خیریت ہے، ایسے ہی کھڑے ہیں، میرا دل کر رہا تھا ایسے ہی کھڑے ہونے کا، اب ہو جائیں کھڑے آپ. کیونکہ میں روزانہ دیکھتا ہوں یہ، آپ بھی دیکھتے ہیں اس چیز کہ روڈ کے درمیان میں جناب آپ جو مرضی کر لیں، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں. آپ جس روڑ پہ چاہیں شادی کے ٹینٹ لگا کے بیٹھ جائیں، آپ کوئی روکنے والا نہیں. آپ کسی بھی نام پہ کیمپ لگا کے بیٹھ جائیں، ٹریفک کا ستیاناش کر دیں، لوگوں کی گاڑیاں جام ہیں، دو دو کلو میٹر لمبی لائن لگی ہوئی ہے، آپ نے کیمپ لگایا ہوا ہے، کیا کر رہے ہیں جی بیٹھے ہوئے کیمپ لگا کے، آپ کسی وجہ سے لگایا یا بلا وجہ لگایا، دونوں صورتوں میں آپ کی وجہ سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں. تو قانون پہ عمل درآمد جو ہے وہ سختی کے ساتھ کروایا جائے، اور جب قانون پہ عمل، اگر قانون پہ عمل نہ کروایا جائے تو پھر نہ کروانے والوں کو جو ہے وہ عبرت کا نمونہ بنایا جائے.
بالکل،
جن لوگوں نے اس فیکٹری کی انسپیکشن کی، اس کا نقشہ پاس کیا، اگر اس کی پوری تحقیق ہو جائے، یا اس کیس کی یا کسی بھی کیس کی، کسی بھی کیس کو لیا جائے، اس کے پیچھے جتنے مجرمین کی فہرست بنتی ہے، اگر ان سب کو عبرت کا نمونہ بنا دے تو اگلی بلڈنگ نہیں گرے گی،
نہیں گرے گی،
اگلی بلڈنگ نہیں گرے گی. تو یہ وہ طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے آئندہ حادثہ سے بچ سکتے ہیں. ورنہ فی الوقت لاکھوں کی تعداد میں بڑی بڑی عمارتیں موجود ہیں، وہ کوڈ کے خلاف بنی ہوئی ہیں، طریقہ کار کے خلاف بنی ہوئی ہیں، ناقص میٹیریل استعمال ہوا ہے، بنیادیں ان کی مضبوط نہیں ہیں، دراڑے ان کے اندر پڑی ہوئی ہیں، کسی بھی وقت گر سکتی ہیں، اور وہ گریں گی.
صحیح.
اور وہ گریں گی کیوں؟ اس لیے کہ اس میں خود اپنے ہاتھ سے بیج بویا ہوا ہے، اب اس کی فصل نکلنے کا انتظار ہے. تو لہذا جب تک معاشرے کے اندر ان چیزوں کو نہیں دیکھا جائے گا، خواہ وہ ٹریفک کے حوالے سے ہے، وہ بسوں کے حوالے سے، وہ کاروں کے حوالے سے، وہ موٹر سائیکلوں کے حوالے سے، اس کو چلانے کے انداز کے حوالے سے، یا وہ ہمارے یہ چنگچی والے بھائیوں کے حوالے سے جو دنیا کی ورسٹ ترین، جو ہے نا، یعنی بدترین قسم کی ڈرائیونگ کرتے ہیں، وہ ان کے حوالے سے، یا وہ بلڈنگز بنانے کے اعتبار سے ہے، جب تک ان کو سیدھا نہیں کیا جائے گا، ان کو نہیں سکھایا جائے گا، چنگچی سے حادثے ہوتے رہیں گے، بسوں کے نیچے لوگ آتے رہیں گے، اور یہ جو کنٹینر لے کے جاتے ہیں اور کنٹینر کے نیچے کچل کے مرتے ہیں، یا کنٹینر گرتا ہے اور لوگ مرتے ہیں، یہ ہوتے رہیں گے، بلڈنگ گرتے رہیں گی، لوگ اس کے نیچے دبتے رہیں گے، یہ بنانے والے مزدور جو اس کے اندر تعاون کر رہے ہوتے ہیں ناقص بنانے کے اندر، یہ گر کے مرتے رہیں گے جب تک اس کو سیدھا نہیں کریں گے. تو لہذا اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا
جو
اپنی حالت خود نہ بدلے. یہ اپنی حالت خود نہیں بدلیں گے، یہ اپنے قوم کو ٹریفک جو ہے وہ گاڑی چلانا نہیں سکھائیں گے، روڈ پہ آنا نہیں سکھائیں گے، بلڈنگ طریقے سے بنانا نہیں سکھائیں گے، یہ ان کے ساتھ ہوتا رہے گا. اگر میں بعض اوقات دیکھتا ہوں، بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ایک آدمی جو جرم دوسروں کے ساتھ کر رہا تھا نا، دوسری طرف اس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک وین والا ہے، ایک وین والا دوسروں کے بچوں کو اسکول لے کے جاتا ہے، اور اس نے سی این جی غلط فٹ کی ہوئی ہے، یہ سی این جی کسی بھی وقت پھٹ سکتی ہے. اس کا اپنا بچہ اسکول نہیں جاتا، اس کا اپنا بچہ دوسرے اسکول جاتا ہے، تو بھائی دوسرے وین والے نے بھی یہی کیا ہوا ہے.
اللہ اللہ.
جس کا جو وین والا اس کے بچوں کو لے کے جاتا ہے نا، اس نے بھی وہی کیا ہوا ہے، اس نے بھی ویسے ہی غلط سی این جی فٹ کی ہوئی ہے. اگر اس کی سی این جی پھٹے گی نا، تو اس کی بھی پھٹ سکتی ہے. اگر یہ دوسروں کے بچوں کو مارنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، تو وہ بھی اس کے بچے کو مارنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. اگر ایک آدمی نے تعمیر کے اندر ڈنڈی ماری ہوئی ہے، تو جہاں وہ رہنا نا، وہ بھی ویسی جگہ ہے.
بالکل
وہ بھی ویسی جگہ. ایک آدمی اگر روڈ کے اوپر اندھوں کی طرح گاڑی چلا رہا ہے، یا اندھوں کی طرح وہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے، تو دوسرے اندھے بھی موجود ہیں روڈ کے اوپر. اگر یہ اپنے اندھے پن میں دوسروں کو ہٹ کرے گا، تو وہ جو دوسرے بلائنڈ پیپل موجود ہیں، وہ اس کو ہٹ کریں گے. یہ بغیر اس طرح، بغیر سوچ بچار کے، بغیر غور و خوض کیے، بغیر ان چیزوں کا جو ہے وہ ان کو اینالائز کیے، یہ چیزیں نہیں سدھر سکتی. اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس پر بولنے والا، اس کو سمجھانے والا شاید و باید، آپ یا تو اس طرح کی یہ ٹریفک کی کچھ چیزیں مدنی مذاکرے میں سن لیں گے,
ہاں جی بالکل,
یا نگرانی شورا بیان کر دیتے ہیں, یا اب ابھی سنیں ان چیزوں کے حوالے سے, اس سے ہٹ کے آپ کوئی چینل کھول کے دیکھیں 24 گھنٹے دیکھتے رہے,
ایک دوسرے پہ الزام تراشی,
اس میں جناب کتنا ٹائم اس میں الزام تراشی پہ ہے, کتنا سیاست پہ ہے, کتنا گانوں پہ ہے, کتنا انٹرٹینمنٹ کے اوپر ہے, کتنا کس چیز پہ, کتنا کس چیز پہ, لوگوں کو شعور دینے کے اوپر بہت کم وقت ہوتا ہے, بہت کم وقت ہوتا ہے. تو جب تک معاشرے میں اصلاح کا عمل پراپر طریقے سے نہیں ہوگا, جب تک ہر وہ ذریعہ جو اصلاح کا ہو سکتا ہے وہ اختیار نہیں کیا جائے گا, تب تک برائیوں کا جو پھیلاؤ ہے وہ اسی انداز کے اندر پھیلتا رہے گا. ہر بندے کو اس کے اندر کوشش کرنی پڑے گی, تب جا کے عمل درآمد ہوگا. ایک رکشے کے اندر بیٹھا ہوا آدمی جو ہے وہ اس رکشہ چلانے والے سے بولے گا کہ بھائی طریقے سے چلاؤ,
صحیح فرمایا.
ایک بس کے اندر بیٹھا ہوا آدمی جو ڈرائیور نے ریس لگائی ہوئی ہے دوسری گاڑی کے ساتھ, یہ اس کو بولے گا کہ بھائی تو نے مرنا تو باہر نکل کے مر, ہمیں نہ مار, ہمیں طریقے سے گاڑی چلا کے پہنچاؤ. جب تک یہ گاڑی یہ پیچھے والے نہیں بولیں گے, ڈرائیور سیدھا نہیں ہوگا, وہ اپنی ریس کے اندر لگا ہوگا, وہ پیچھے 50 آدمیوں کی زندگی کو خطرے میں ڈال کے بیٹھا ہوگا, ایکسیڈنٹ ہوگا, یہ مرے گا. تو لہذا جب تک لوگ اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے, لوگ اس پر عمل کریں گے اور بولنا نہیں شروع ہوں گے, تب تک اصلاح و فلاح کی کوئی صورت نہیں. تو یہی طریقہ ہے جس کے اوپر کچھ ہو سکتا ہے. تو اب اس میں ابھی فی الحال تو یہی ذریعہ موجود ہے لوگوں کو سمجھانے کا, تو ابھی تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اجتماع میں آ جایا کرو, قافلے میں سفر کر لو, مدنی مذاکرہ دیکھ لو, یہ سلسلہ دیکھ لو, تاکہ تمہیں اویئرنس ملتی رہے, تمہاری دنیا کا بھی بھلا ہو, تمہاری آخرت کا بھی بھلا ہو. ورنہ تباہی بربادی جس انداز میں مچی ہوئی ہے, اس کے رکنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی.
بالکل صحیح فرمایا آپ نے, وہ کافی ساری باتیں آپ نے کی. اب ہمارے پاس منٹ کم رہ گئے, تو دو سوالات میرے پاس تھے بھی. اب ایک ہاٹ ایشو جو ہے نا وہ لائسنس کا ہے, کہ لائسنس ہو تو گاڑی چلانے کی اجازت, اس کا شرعی حکم اگر مختصر بیان فرمائیں.
دیکھیں پاکستان کا قانون ہے, دنیا کا ہر پوری دنیا کا قانون ہے کہ لائسنس کے بغیر آپ گاڑی نہیں چلا سکتے, ٹھیک ہے. لہٰذا قانون کی خلاف ورزی ہے اگر کوئی آدمی بغیر لائسنس کے گاڑی چلاتا ہے, اور قانون کی خلاف ورزی کرنا گناہ ہے, ناجائز ہے. کیونکہ ہمارے ہاں قانون کے خلاف ورزی پہ کیا ہوتا ہے, ہمارے ہاں دو صورتیں ہوتی ہیں, یا تو بندہ رشوت دے گا,
جی
رشوت دے کے چھوٹ جائے گا, ہاتھوں ہاتھ ترکیب ہمارے ہر جگہ موجود ہے, تقریباً اکثر جگہ موجود ہے, یا پھر یہ ہوگا کہ واقعی اس کو جیل کے دھکے کھانے پڑیں گے, جرمانہ دینا پڑے گا, ذلت اٹھانی پڑے گی, یہ صورت. ایسا کام کرنا کہ جس میں پتا ہے کہ رشوت دینی پڑے گی یا ذلت اٹھانی پڑے گی, یہ شرعاً جائز نہیں, اس کی شریعت کے اندر اجازت نہیں. لہذا لائسنس کے بغیر گاڑی چلانا قانوناً جرم ہے, شرعاً گناہ ہے,
ٹھیک.
اچھا, لیکن اس کے ساتھ میں دو تین چیزیں اور عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ لائسنس جس کو جو دینے والے ہیں وہ نابیناؤں کو لائسنس نہ دیں. آپ کو یہاں کا کیس یاد ہوگا کہ ایک نابینا نے ٹرک کا لائسنس لے لیا, ڈرائیونگ لائسنس. لائسنس جیسا دینا چاہیے, جو پورا طریقہ ہے کہ کسی کو چلانا آتا ہے تو اس کو دیا جائے, ورنہ کیا, اگر میرے اچھے تعلقات ہیں میں کسی کو فون کروں گا بھائی مجھے لائسنس بنوانا, ٹھیک ہے مفتی صاحب صرف وہ تصویر دینے کے لیے آ جائیں, بقیہ سارے کام ہم خود ہی کر لیں, میں نے جا کے یوں منہ آگے کیا, اس نے میری تصویر بنائی, اس نے آپ جائیں لائسنس, ابھی میں نے گاڑی سیکھ لی.
صحیح,
جب یوں لائسنس دیے جائیں گے نا, تو پھر لائسنس لینے کے بعد بھی گاڑی چلانے کا جو حال ہوگا وہ آپ کے سامنے ہے, کہ وہ کیا ہو سکتا ہے. زیادہ لائسنس ایشو کرنے میں جو قانونی تقاضے ہیں اس کو پورا چیک کیا جاتا ہے, آگے پیچھے دائیں بائیں ہر اعتبار سے, یعنی یوں کہہ لیں کہ جیسے پڑھے لکھے ملکوں کے اندر کیا جاتا ہے نا لائسنس, 3 سال کے بعد محنتوں کے بعد اور دعاؤں کے بعد جا کے ملتا ہے, اسی طرح کا لائسنس ایشو کرنے کا سلسلہ ہوگا تو ہمارے یہاں ٹریفک کا نظام سدھرے گا, پھر لائسنس کا فائدہ بھی ہوگا. ورنہ لائسنس جو ہے وہ دیا ہوا ہے, اب لائسنس جس کو دیا ہوا یوں 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 جناب وہ کرتے ہوئے جا رہا ہے, تو لائسنس کے بعد اس کو تمیز بھی تو سکھانی.
صحیح فرمایا.
تو جب تک اس کے ماں باپ یا اس کے جو بھی اس کے سرپرست ہیں یا جو اس کا معاشرہ ہے, جب تک وہ اس چیز کو برا نہیں سمجھنا شروع کر دے گا. ہوتا ہے کیا بعض اوقات ایک معاشرے میں بہت بری سمجھی جاتی ہے تو آہستہ آہستہ لوگ رک جاتے ہیں. جس علاقے کے اندر سگریٹ پینا بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے نا, وہاں آدمی سگریٹ نہیں پیتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر بندہ اس کو معیوب نظروں سے دیکھتا ہے, یار یہ کیا تمیز نہیں ہے, اس کو سگریٹ پی رہے. تو جب معاشرے کے اندر یہ غلط انداز میں ڈرائیونگ کرنے کو برا سمجھا جائے گا اور لوگ اس کو بولیں گے کہ یار خدا کا خوف کرو, یار کیوں قانون کی خلاف ورزی کر رہے, جب لوگ یہ ذہن دینا شروع کریں گے تو لوگ اسے پھر لائسنس کا صحیح طریقے سے استعمال بھی کرنا شروع کر دیں گے. اچھا, لیکن اس میں یہ ہے کہ ہر چیز بتدریج اصلاح قبول کرتی ہے. اب جیسے ابھی اعلان ہو گیا نا کہ 26 لاکھ لائسنس ایک مہینے میں بنوانے ہی ہے, کیپیسٹی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم بنا سکیں.
کتنا
اب اس میں رشوت کا بازار جدا گرم ہو جائے.
جی بالکل
ٹھیک ہے نا. اب حالانکہ یہ اقدام بہت اچھا ہے,
جی
بہت اچھا ہے کہ ہر بندہ لائسنس یافتہ ہو تو ہی گاڑی چلائے, لیکن اب اس کے ساتھ ایک رشوت کی کھڑکی نہیں, ایک گیٹ بھی نہیں, مہا گیٹ اگر کھل جائے گا ٹھیک ہے, اور اس کے ذریعے جناب اب رشوتوں کے لاکھوں کروڑوں کے جناب دریا بہنا شروع ہو جائیں گے, یہ ایک نئی برائی اس کے ساتھ شروع ہو جائے گی.
صحیح صحیح.
تو یہ ہے کہ بہرحال جس کے پاس نہیں ہے اسے قانون پہ بہر صورت عمل کرنا چاہیے, عمل کرنا ضروری ہے. لائسنس کے بغیر ہرگز 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 گاڑی نہ چلائی جائے.
آپ نے صحیح فرمایا, ابھی پچھلے دنوں میں باہر تھا, وہ اجتماع کے آخر میں نگران نے دعا کروائی کہ جن کے لائسنسوں کے معاملات ہیں وہ جو کوششوں میں لگے ان کو لائسنس مل جائے. تو میں اس دعا میں سوچ بچار میں تھا, پھر انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ سب ابھی تو سب ٹریننگز اس کے اندر, اور کتنے کتنے سال,
اللہ کرے ہمارے ملک میں بھی یہ دعا کرنے کی ضرورت پڑے. اب اس ماحول میں نہیں کہ جس میں جناب ہر بندے کو مل جائے گا, وہ نہیں, یعنی وہ سخت اتنا ہو اور اس قدر مہارت کے بعد وہ اتنی ٹریننگ کے بعد ملے کہ لوگ دعائیں کروائیں گے, مجھے دعا کر دیجیے گا یا لائسنس مل جائے, کوشش کر رہا ہوں میں.
پھر حادثات کی شرح بھی اسی طرح کم ہو
جائے, اسی اعتبار سے کم ہو
جائے. خیر میں اس سلسلے کو اس شعر پہ اختتام کرتا ہوں کہ قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں, جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں فیضان اسلام کو صحیح طور پر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور بالخصوص جو حالات حاضرہ پر آج گفتگو کی گئی اور اس کے پس منظر میں جو دینی عوامل پر بات کی گئی, اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
ملی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن, کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن, عرب کے چاند زد کے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا, عرب کے چاند سج کے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا.